پارہ نمبر 27.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین.
قال فما قدبكم ایها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے صحیح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے آد میں، جب کہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. واقعی میں اگر ہم غور کریں کہ یہ زمین اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے، اپنے ہر طرح سے، جو اس کا روٹیشن ہے زمین کا ہم سبھی جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اس زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم ہموار کرنے والے بھی ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا اور ہموار کر دیا کہ اتنے گھومنے کے باوجود بھی ہم گرتے نہیں اس پر سے، الا یہ کہ کبھی کوئی زلزلہ آئے. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو. بس دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. تو لوگ دنیا کے لیے ریس لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریسنگ میں حصہ لیتے ہیں وہ کئی دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو ویسی غذا دیتے ہیں جسم بھاری نہ ہو، ایسی غذا استعمال کرتے ہیں کہ جسم ہلکا بھی رہے اور طاقت بھی آئے. کچھ لوگ الگ الگ کمپٹیشنز میں لوگ ہوتے ہیں جو حصہ لیتے ہیں، کچھ لوگ بزنس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ففروا الی اللہ، تم کہاں دوڑو، تم کس کی طرف بھاگو، کہاں حصہ لو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے راستے کی طرف جاؤ. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں. البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اب آپ دیکھ لیں، ایک تو یہاں سورہ زاریات کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا. جیسے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ دنیا میں انسان آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور عبادت کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں مسجد میں مصلی لے کر اور اللہ اللہ کرتے رہیں. نہیں، عبادت آپ اگر کھاتے پیتے بھی ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر حلال رزق کھا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے، یا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جو کما کر لاتا ہے، تو وہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. وہ بھی وہ دیکھا جائے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اتنا بڑا درجہ دیا گیا. ایک خاتون اپنے گھر کے کام کاج انجام دیتی ہے، صبح سے شام تک وہ لگی رہتی ہے، اور چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمانبردار بیوی بنایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اچھی عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی، اور ان کے شوہر کے پیچھے ان کے مال کی، ان کی عصمت کی، عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ دن بھر عبادت میں رہیں۔ تو عبادت، ایک تو عبادت وہ ہے جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ کھڑا رہتا ہے، جیسے نماز ہے، لیکن ایک عبادت وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے سارے دنیاوی کام نپٹا رہا ہوتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حلال رزق کے لیے تگ و دو کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اگر وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اگر کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر وہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، تو اس نے یہ بھی ایک عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اول سے لے کر آخر تک سب کے سب نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اول سے لے کر آخر تک سب کے سب فرما بردار ہو جائیں اور اس کی تسبیح کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کبریائی میں، اس کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ پھر سورہ ملک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرے۔ تو اخلاق اور کردار جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، دراصل یہ بھی کس لیے ہے؟ ایک طرح سے وہ بھی عبادت ہی ہے، آپ اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسے ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ تو آخرت کا انکار یہ دراصل انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ آخرت کا انکار بعض اوقات، چلے کافر تو کرتے ہی ہیں، کافر تو آخرت کو نہیں مانتے، لیکن بعض اوقات مسلمان اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آج انسان ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں کہ اس ترقی کے پیچھے میرا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ سورۃ طور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور، قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ طور کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ طور سینا مشہور پہاڑ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کی قسم کھائی گئی اور ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اس سے لوح محفوظ میں مراد ہو سکتی ہے۔ اور بیت معمور کی، بیت معمور ہم سب جانتے ہیں نا کہ ایگزیکٹ کعبۃ اللہ کے اوپر جو گھر بنا ہوا ہے اسے بیت معمور کہتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بیت معمور سے مراد دراصل یہ دنیا کا کعبۃ اللہ بھی ہے جو ہماری زمین پر ہے، کیونکہ یہ بھی آباد گھر ہے۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ طواف بند ہوا ہو، یعنی فرض نماز ہوتی ہے، فرض نماز کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی طواف نہ ہوا ہو۔ تو یہ مسلسل آباد گھر ہے، ہمیشہ آباد رہتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا طواف بند ہوا ہو۔ تو اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ گھر بھی ہو سکتا ہے اور وہ گھر بھی ہو سکتا ہے جو آسمان پر ہے، جہاں پر فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس گھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی قیامت تک، اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر بات کی یاد دلائی گئی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، یعنی قیامت۔ اور وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ اب تصور کرے ذرا کہ اس دن کی ہولناکی کا، کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ آگے کی صورتوں میں ہم پڑھیں گے جہاں پر آتا ہے کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جبکہ آج یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں اور اتنے مضبوط ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا حال یہ ہو جائے گا۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یہ تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہیں، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو، کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حورے ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ رہن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں چیز کے بدلے یہ چیز رہن، یعنی قرض لے اور قرض دینے والا۔ اگر کوئی شخص کسی سے کچھ قرض لے اور قرض دینے والا اپنے حق کی ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پر کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھواتا ہے، اور اس وقت تک وہ چیز رہن رہتی ہے جب تک وہ قرض ادا نہ کر دے، تو ہم بھی جو عمل کریں گے اسی کے بدلے جنت ہمیں ملے گی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بدکرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت۔ وہ یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ ایک جنت کا منظر ذہن میں لائیے، آپ تصور کریے ذرا کہ کس قدر وہاں پر خوشیاں ہوں گی۔ اس وقت وہ حالت پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، ہم پچھلے زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ یہاں پر جنتیوں کے لیے جو انعامات رکھے جائیں گے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی وہاں پر جو پکار ہوگی، ایک دوسرے سے جب وہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں جو زندگی بسر کی تھی، دراصل وہ بے فکری والی زندگی نہیں تھی، ہمیں دنیا میں اس بات کی فکر اور غم نہیں کھایا جاتا تھا کہ کل کا کیا ہوگا، آج مجھے جو بزنس میں فائدہ ہوا ہے کل اتنا منافع ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کی ریس میں نہیں لگے ہوئے تھے، وہاں وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ دنیا میں رہ کر انہوں نے آخرت کی فکر کی تھی، دنیا میں رہ کر وہ اللہ کو بھولے نہیں تھے بلکہ اللہ کو انہوں نے یاد رکھا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، تبھی ان کو آخرت میں وہ بدلہ دیا جائے گا، بہترین بدلہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل کرے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یہ در حقیقت یہ انعد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ بار بار یہ ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، اور بار بار یہ ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن کو کسی نے خود سے نہیں لکھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کہ اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ۔ علاج بتایا جا رہا ہے لوگوں کے اعتراضات کا، لوگوں کے نہ ماننے کا۔ ایک دائی کو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ میری بات مانی نہیں جا رہی تو اب میں کیا کروں، تو ایک دائی کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے اور پیغام ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ یہاں پر تہجد کا بھی ذکر ہے اور تلاوت قرآن کا اور اللہ کا ذکر بھی، اور ستاروں کے پلٹنے سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رات کا آخری حصہ جب صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ تو ہر غم کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح۔ اگر آپ کو کہیں سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی سے طنزیہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو آپ اس کا علاج کس طرح سے کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، استغفار اور اللہ کے آگے جھکنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ نجم، جیسے کہ جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بتایا گیا تھا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال، جب وہ سال عام الحزن کہلاتا ہے، آپ کے دو قریبی لوگ دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت آپ طائف گئے، طائف والوں نے بھی آپ کا انکار کر دیا بلکہ الٹا آپ کو بہت تکلیف دی۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے آپ سے قرآن سن کر ایمان وہ لوگ لے آئے، جن ایک طرح سے یہ سپورٹ آپ کو دیا گیا۔ اسی وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، ایک طرح سے اللہ کے رسول کو سپورٹ بھی ہو اور تقویت بھی ملے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کروایا، یعنی آسمانوں کی سیر کروائی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا جو زمینی سفر کا ذکر تھا کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر آسمان کا جو سفر ہے وہ معراج کہلاتا ہے، اور اسی معراج کا ذکر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اسی سورہ نجم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ یہاں پر یہ واقعہ پیچھے شاید گزر چکا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کا ذکر ہے کہ آسمانوں کی آپ نے جو سیر کی تھی۔ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کیا اس وقت اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو کہتی کہ تین باتیں ایسی اگر جس نے کہیں تو وہ غلط بات ہے، وہ افترا باندھتا ہے، اور یہ بات بھی اسی میں شامل ہوتی ہے کہ جو اگر یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تھا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت پڑھی کہ لا یدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بندوں سے بات کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے یا پردے کی اوٹ سے حجاب کے ذریعے، حجاب بیچ میں رکھ کر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے جس کو دیکھا، دراصل وہ جبریل علیہ السلام تھے، جبریل امین تھے، اور اللہ کے رسول نے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دو دفعہ ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے اور وہ آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، کسی کے دو پر ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جس طرح سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جبریل امین کی بات ہے۔ ایک اہم جو بات یہاں بتائی گئی ہے کہ نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا بلکہ وہی کچھ کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو منکرین حدیث ہیں، جو الزام لگاتے ہیں کہ حدیثیں گھڑ لی گئیں، حدیثیں کئی سالوں بعد لکھی گئیں اور حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے آج ہمارے دین میں بہت زیادہ گمراہی پھیلائی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں ان کی اور اس پر یہ لوگ خوب کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بھی وہی کی ایک قسم ہے۔ قرآن وحی جلی یعنی تلاوت کی جاتی ہے جس کی، اور حدیث وحی خفی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات بھی نکلی ہے وہ بھی حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ ہر بات نہ لکھا کریں، اللہ کے رسول انسان ہے، کبھی اچھی بات بھی نکل سکتی ہے، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اپنی زبان کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کیا کہ اس سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ بھی ایک طرح سے وحی کی شکل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ندر اللہ امرا سمع منا حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ تو اپنے آپ کو اہل القرآن کہنا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، دراصل یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اور شیطان نے ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے جو صرف قرآن کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن خود بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کے حکم سے نکلتی ہے، آپ کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلتا جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ اور یہ بات خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے، اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے کمال ضبط تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ جانے کے بعد بھی آپ وہاں پر گھبرائے نہیں اور پریشان نہیں ہوئے۔ تو یہ دو دفعہ کا موقع ہے۔